بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرج خدا عالم تعالیٰ کا انتہائی شکر انتہائی لطف و کرم اس نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا سب سے بڑھ کر خدا عالم تعالیٰ نے ہمیں دین کی نعمت سے نوازا قرآن کریم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے ان کی ہدایت سے نوازا ہے اللہ کی دی ہوئی بے پناہ نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اور جو کچھ بھی ہے چاہے ہمارے لیے غم ہے چاہے ہمارے لیے خوشی ہے خدا کی نعمت ہے خدا کی طرف سے لطف ہے کچھ الطاف خدا نے مثال کے واضح ہیں جن کو ہم الطاف جلی تعبیر کرتے ہیں کچھ الطاف اور نعمتیں خدا نے مثال کے مخفی ہوتے ہیں جن کو ہم الطاف خفی تعبیر کرتے ہیں اللہ کی دیوی تمام نعمتوں کو شکر بجا لانے کے لیے چاہے وہ جو ہمیں سمجھ میں آئی ہوں چاہے وہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں چاہے جن کا ظاہر ہماری جو خوشی کا سبب تھا چاہے جن کا ظاہر ہمارے لیے غم کا سبب تھا تمام نعمتوں کو شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہ خدا انصار نے جو تعلیمات دین مبین کے ذریعے سے ارسال فرمائی ان تعلیمات میں سے ایک بہت اہم حصہ جو بعض اوقات ہم لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہ جاتا ہے یا کبھی نظر انداز ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی ایک سفر کا نام ہے انسان کی زندگی یہاں سے شروع نہیں ہوئی ہے جہاں سے ہماری آنکھیں کھلی دین چاہے کوئی بھی دین ہو دین مبین اسلام یا دوسرے ادیان و مذاہب ہیں تقریباً تمام ادیان کے اندر یہ بات طے شدہ ہے کہ دنیا نہ یہاں سے شروع ہوئی ہے نہ یہاں پہ ختم ہونے والی ہے کہیں اور سے شروع ہوا ہے کہیں اور پہ ختم ہوگا جامع ترین بیان جو اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں سکھایا وہ انا للہ و انا الیہ راجعون سب کچھ خدا سے ہے سب کچھ خدا کی طرف پلٹے گا یہ بہت عجیب تعبیر ہے اس میں بہت جامعیت ہے چند جملات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد بظاہر مجلس چہلم اپنے ہی لڑکے کی پڑھنا تھوڑا سخت کام ہے لیکن ہم نے کچھ سوچ کر اس کا ارادہ کیا. شاید زیادہ آسان ہوتا ہمارے لیے کہ ہم کسی اور سے کہتے تھے وہ یہ پڑھے, لیکن ہم نے سوچا کہ اس تجربے کو دوسروں تک پہنچانا شاید بہت ضروری ہے کہ یہ غم کیسے جھیلا جاتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کم لوگوں کو یہ مشکل جھیلنی پڑتی ہے, ہر انسان اس مشکل سے نہیں گزرے گا. لیکن مجھے لگا کہ یہ بہت اہم ہے کہ میں اپنی زندگی کے جہاں دوسرے تجربوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ مثلا کون سی نماز کس طرح کام آتی ہے, انسان کی زندگی میں کون سی آئے کریمہ کس طریقے سے کام آتی ہے, تو میں اس عجیب و غریب اس انتہائی عمیق تجربے سے کیوں دوری کروں, اس کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کروں کہ یہ تجربہ کیسے گزرتا ہے جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے. اور خاص کر میں اس لحاظ سے اس کو بیان کرنا چاہتا تھا کہ دین اس معاملے میں مدد کیسے دیتا ہے, دین کی نصرت کیسے آتی ہے اس معاملے کے اندر. تو مجھے لگا کہ اس تجربے کا بیان ہونا شاید ہمارے لیے اتنا ضروری نہ ہو, لیکن شاید کسی اور کے لیے ضروری ہو جائے. ہم لوگ جو طالب علم کے عنوان سے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں, اور ہمیں بہت سارے لوگوں کے تجربوں کو سننا ہوتا ہے. کسی کو کوئی مالی نقصان ہوتا ہے, کسی کو کوئی خوشی آتی ہے, کسی کو کوئی غم آتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس تجربے کے اندر جو ہم دوسروں سے سن رہے ہوتے ہیں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی ہم سے کہتا ہے کہ بھائی میرا کوئی عزیز دنیا سے گیا ہے تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہ کہ مثلا اس سے پہلے کئی لوگ ہم سے اس بات پہ رابطہ کر چکے تھے کہ مثلا اولاد دنیا سے گئی ہے تو ہم پہ کیا گزری ہے, اور اس سلسلے میں ہم مختلف لوگوں کو مشورے بھی دیتے تھے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کو وہ کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ اب جب کہ میں خود اس تجربے سے گزرا ہوں تو اس میں گہرائی حاصل ہوئی ہے میرے لیے, اور میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ بات اہم ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے کہ یہ تجربہ اگر کسی کو سہنا پڑے تو اس کو کیا کرنا چاہیے, یا اس سے مشابہ تجربے ہو سکتے ہیں, سختیوں کے تجربے, ان سختیوں کے تجربوں میں کیا کرنا چاہیے. بظاہر اس ہدف کی خاطر ہم نے اس ذمہ داری کو اپنے اوپر لیا کہ انشاءاللہ بلطف اہل بیت اطہار علیہ السلام اس کو انجام دے سکیں. انشاءاللہ ایک بار پھر مرحوم کی روح کی بلندی کے لیے, درجات کی بلندی کے لیے, مغفرت کے لیے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جوار رحمت کے حصول کے لیے, ان کی شفاعتوں اور شفقتوں کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد محمد. اسلام کی تعلیمات میں یہ حصہ بہت اہم ہے کہ انسان کی زندگی کا سفر کس طریقے سے ہوتا ہے. ہم جب یہاں پر ہوتے ہیں تو اس سے پہلے کہیں اور ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر پہنچتے ہیں. کئی دفعہ میں اس کو آپ کی خدمت میں شاید عرض بھی کر چکا ہوں کہ اگر ایک اینالاگ گھڑی کی مثال لیں, اس میں عدد لکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ جو دائرے کے اندر عدد لکھے ہوئے ہیں, تو ہماری مثال تقریباً اس طرح سے بنے گی کہ وہ جو 12 کا مقام ہے وہ گویا خدا متعال کا مقام ہے, اور یہ جو 6 ہے یہ مادی دنیا ہے. ہم سب شروع وہاں سے ہوں. یہ جو انا للہ ہے یہ ظاہراً صرف مالکیت کو نہیں دکھاتا کہ یہ کائنات خدا کی ہے, نہیں, شاید صرف اتنا نہیں ہے, مالکیت سے بہت بڑھ کر ہے. ہم سب خدا سے ہیں, یعنی ہم شروع ہی وہیں سے ہوئے ہیں, آغاز ہی وہیں سے ہیں. اور اگر سمجھ میں آ جائے ہمیں یہ بات کہ در حقیقت خدا کے سوا کچھ نہیں ہے, انا للہ ہم سب بس خدا ہی کے لیے ہیں اور کچھ نہیں. یہ جو آغاز ہے یہ خدا متعال سے, ہدف کہاں پر ہے؟ کوئی جنت ہدف نہیں بن سکتی, کوئی مقام ہدف نہیں بن پائے گا. جنت ہدف نہیں بنے گی تو دنیا کیا بیچتی ہے اس کے ساتھ, دنیا کی کوئی چیز کیا ہدف بنے گی؟ آپ دنیا میں، میں دنیا کے اندر گھر بناؤں، شہرت کماؤں، طاقت لے کر آؤں، یہ کہاں ادب بن پائے گی؟ اس میں کہاں بقا ہے؟ سب کا سب فنا ہے، اس میں تو ظاہر کوئی ہدف ہے ہی نہیں. کم از کم بھی انسان کو ہدف بنانا ہوا تو مولا امیر المومنین کا ایک فرمان انتہائی نفیس، آنکھوں کو کھول دینے والا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا، محمد وعلی
محمد.
فما انما خلقتم للبقاء لا للفنا، تم لوگ باقی رہنے کے لیے خلق ہو، تم فنا ہونے کے لیے خلق نہیں ہو. اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ ہم خلق ہوئے ہیں، اس دنیا سے نکلیں گے، ایک اور دنیا میں جائیں گے، وہاں سے ایک اور دنیا میں جائیں گے، پھر ایک اور دنیا میں جائیں گے. ہم لوگ کبھی فنا میں نہیں جائیں گے، ہم لوگ باقی رہیں گے. خالدین فیہا کا کم از کم مطلب یہ بنے گا، لیکن مطلب اس سے بڑھ کر بھی بن سکے گا. انما خلقتم للبقاء، تم باقی رہنے کے لیے خلق ہوئے ہو، اس سے بڑھ کر بھی بنے گا. تمہاری زندگی کا ہدف بھی وہ ہونا چاہیے جو خود باقی رہنے کی طاقت رکھتا ہو. دنیا کیا باقی رہنے کی طاقت رکھتی؟ دنیا اگر باقی رہنے کی طاقت نہیں رکھتی اور میں باقی رہنے کے لیے خلق ہوا ہوں، تو دنیا میرا ہدف کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو کوئی انسان سونا دے کے مٹی خرید لے تو یہ بات بنتی ہے، ورنہ تو کوئی بات نہیں بنتی. میں وہ وجود ہوں جس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، اور اس کے لیے زندہ رہوں جس نے یقیناً فنا ہونا ہے. یہ تو گھاٹے کا سودا ہو جائے گا. امام فرمانے تم باقی رہنے کے لیے خلق ہو، باقی رہنے والی چیز کو اپنا ہدف بناؤ. کم از کم باقی رہنے والی چیز کو ہدف بناؤ تو جنت بھی ہدف بن سکتی ہے، چونکہ اس میں بقا کا امکان ہے. بہرحال خالدین فیہا ہے. اس کے باوجود امام ایک اور قول کے اندر فرماتے ہیں، جنت کو کم از کم پہ راضی ہو تو ہدف بنانا، کم سے کم پہ راضی ہو تو جنت کو ہدف بنانا، ورنہ ہدف مت بنانا. تو یوں ان دو فرامین کو ملا کر ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی ہدف وہ نہیں بن پائے گا جس نے خود ختم ہونا. فنا ہم باقی رہنے والوں کا ہدف نہیں بن سکے، نہیں بننی چاہیے، حماقت کے سوا کچھ نہیں. دوسری بات یہ کہ جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں ان میں بھی جنت پسترین ہے جو ہمارے نفس کی قیمت لگ پائے، ہمیں اس سے بہتر قیمت لگانی چاہیے. دنیا کا ہر کاروبار کرنے والا، دنیا کا ہر سودا کرنے والا اپنی جنس کے لیے بڑی قیمت چاہتا ہے، کوئی گھاٹے میں نہیں بیچنا چاہتا. اگر کسی کو پتہ چل جائے اس کے ہاتھ میں ایک چیز ہے، یہ 100 روپے میں اس بازار میں بکتی ہے، دوسرے بازار میں 500 روپے میں بکتی ہے، کون احمق آئے گا 100 روپے کے بازار میں بیچے گا؟ اس کو 500 کے بازار میں بیچے گا. امام فرما رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ تم اپنے نفس کی قیمت فنا ہونے والی چیزیں مت لگانا جو کہ دنیا ہے، یقیناً فنا ہونے والی. کم از کم جاؤ تو بقا کے اندر لگانا قیمت، بقا کے اندر بھی قیمت لگاؤ تو جنت بہت چھوٹی قیمت ہے، اس سے بڑی قیمت لگا. یہ وہ بازار ہے جس کے اندر ہم اور آپ دعوت دیے گئے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. ایک بازار لگا ہوا، اس بازار کے اندر کوئی اپنی جنس فنا کے لیے بیچ رہا ہے، کسی نے اپنی جنس بقا کے لیے بیچ رہا ہے. جو لوگ بقا کے لیے جنس بیچیں گے، کوئی جنت کے لیے بیچے گا، کوئی جنت سے بڑھ کر چیزوں کے لیے بیچے گا. باقی آپ اور میں کس چیز پر اپنا سودا کر بیٹھیں، یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں بڑے سودے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ہم سب کو ایک بات معلوم ہے، اگر ایک چیز کا انعام کم بھی ممکن ہے، زیادہ بھی ممکن ہے، تو سب کو ایک جیسا دینا ظلم ہے، خدا یہ کام نہیں کرے گا. ایک کلاس کے اندر 30 بچے بیٹھے ہیں ایگزام دینے کے لیے، 30 طرح سے جواب دیں اور ایگزامنر سب کو ایک جیسے مارکس دے دیں، اس سوائے ظلم کے کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکے گا. کوئی نہیں کہہ سکتا یہ مساوات اچھی ہے، مساوات اچھی نہیں ہے، مساوات عدل کے خلاف ہے. اس معاملے کے اندر کچھ جگہوں پہ مساوات صحیح ہو سکتی ہے. اب اگر ہماری دنیا ایسی ہے کہ ہم ایک بازار کے اندر بلائے جائیں جہاں فنا کے اوپر بھی بک سکتے ہیں، بقا پہ بھی بک سکتے ہیں، بقا میں بھی دسوں ہزار درجوں کے اوپر بک سکتے ہیں، تو کیا خدا سب کو ایک جیسی جزا دے دے گا؟ کیسے دے گا؟ اس کے اصول کے خلاف ہے۔ اب اگر ایسا ہے تو پھر واحد چیز جو یہ طے کرے کہ کس کو فنا کا انعام ملے، کس کو بقا کا انعام ملے، کس کو بقا میں کس درجے کا انعام ملے، واحد چیز ایک چیز رہ جاتی ہے، آزمائش، امتحان، ابتلاء۔ یہ وہ دوسری حقیقت ہے جو ہماری زندگی کی مسلم ترین حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ جملہ استرجاع انا للہ اس پورے نظام کو سنبھالنے کے لیے بنایا گیا، پیش کیا گیا، ہمارے سامنے رکھا گیا۔ ایک پورا نظام ہے وہ، یہ کہ ہم باقی وجود کے ساتھ خلق ہوئے، اس باقی وجود کی قیمت لگنی ہے، سستے پہ نہیں بیچو، اچھی جنس کو اچھے قیمت کے اوپر بیچو، اور یہ ثابت کرنا کہ ہم اچھے انعام کے مستحق ہیں ابتلاء کے ذریعے سے ممکن۔ خدا ہمیں امتحان میں ڈالے گا، اور ان امتحانات میں سے جن کے بارے میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں ڈالوں گا، ایک امتحان یہی موت کا امتحان۔ اب اس کو کس انداز سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو کتنے پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیونکہ میں اس تجربے سے گزرا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ہمیں اس کو کس انداز سے دیکھنا پڑا، اور جس نے میری آنکھوں کو کھولا کہ مثلاً، یا میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید مجھے کوئی فائدہ ہوا اس کا، میں آپ کی خدمت عرض کرنے کی کوشش کروں گا، درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز مسلم، شاید یہ بات اس لحاظ سے مناسب نہیں ہو کہ ہم کسی مجلس کے دوران اپنے ذاتی تجربے کو بیان کریں، شاید یہ اتنا اچھا بھی نہ ہو، لیکن میں سوچتا ہوں کہ میں اس کو بھی اپنے بیٹے کے ثواب کے لیے کروں گا، کیونکہ بہت عجیب تجربہ تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تجربہ سخت تجربہ ہے، اور کچھ لوگوں کو اگر یہ کام آ جائے تو ان کی زندگی میں آسانی لا سکتا ہے، اور اگر یہ آسانی نصیب ہوگی تو انشاءاللہ خدا تعالیٰ اس کا ثواب بھی اس مرحوم کی روح کو ارسال کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد ہم لوگوں نے کثرت سے یہ بات روایات کے اندر، مختلف تعلیمات کے اندر، اور آیات کریمہ کے ذریعے سے پڑھی ہے اور سنی ہے کہ ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے، اکثروا من ذکر الموت ذکروا، کتنی دفعہ ہمارے پاس روایات، اگر میں کہوں سینکڑوں روایات اس موضوع کے اوپر ہیں، شاید میں نے مبالغہ نہیں کیا، شاید مجھے وہ سینکڑوں روایات یاد نہیں ہوں گی، لیکن اگر میں نکالنے کی کوشش کروں گا تو بلا مبالغہ سینکڑوں روایات مل جائیں گی جنہوں نے موت کا ذکر کیا۔ اچھا، ایک جس پہ روایات مصر ہیں وہ یہ کہ ایک ذکر موت کرو اور ایک موت کی تیاری کرو، دونوں پہ اصرار ہے روایات، ذکر موت بھی کرو، موت کی تیاری بھی کرو۔ اچھا، ہم جیسے طالب علم جو ظاہر ہے کہ 35-36 سال سے ان جملات کو پڑھ رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، تو ہم سوچتے تھے مثلا ذکر موت کرو، موت کی تیاری کرو، یعنی اپنی موت، تو ہماری اورینٹیشن اس کے اوپر ہوتی تھی کہ بھائی، مثال کے طور پر میں 17 سال کچھ مہینے کی عمر میں طالب علم بنا، تو اس کے بعد سے میں سوچتا تھا کہ یہ خدا مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کروں۔ تو الحمدللہ رب العالمین ہم نے اس اورینٹیشن کے اوپر زندگی گزاری، وہ وقت بھی بہت اچھا تھا جب ہم ایران گئے تھے، 84 کا زمانہ تھا، 1984 کا، جنگ جاری تھی اس زمانے میں، شہداء کثرت سے شہروں میں آیا کرتے تھے، تو آپ کسی بھی شہر میں رہیں گے آپ کو بہت سارے شہداء دیکھنے کا موقع ملے گا، تو ہم ان شہداء کو دیکھتے تھے، اور اس سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کریں۔ اس زمانے میں مثلاً شہروں کے اوپر گولہ باری کا سلسلہ بھی تھا اور بہت سارے لوگ شہری اس کے اندر شہید ہوتے تھے، تو ہم اس کو سمجھتے تھے کہ یہ وہ موت ہے جس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. الحمدللہ جس حد تک ہمیں سمجھ میں آیا ہم نے کیا، لیکن اس تجربے سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ صرف اپنی موت نہیں ہے جس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اپنے لواحقین کی موت ہے جس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. ہم اس بات کو پہلے نہیں سمجھے تھے، اور پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ اپنی موت کی تیاری بہت آسان ہے، اپنی محبتوں کی موت کی تیاری بہت مشکل کام ہے، سخت کام. یہ کہ ہم معذرت چاہتا ہوں، میں اس مجلس کے اندر آپ کو بار بار پریشان کروں گا اپنی آواز کی تبدیلی سے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو جتنا زیادہ بہتر طریقے سے کہہ سکوں آپ کی خدمت میں. کہوں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ اپنی موت کی تیاری ہونی ہے، در حقیقت پھر یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں، اس تجربے سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، اپنی موت کی تیاری آسان ہے. یہ جو ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب کے اندر سید الشہداء کے مصائب کو پڑھتے وقت، ہم دائرۂ طالب علم ہیں، ہم ان مجالس کو پڑھتے ہیں، ان مصائب کو بیان کرتے ہیں. کٹھن ترین مصائب جو اہل بیت اطہار علیہ السلام پر گزرے وہ ان کے اپنے ریفرنس میں نہیں ہوتے تھے، سخت ترین مصائب وہ ہوتے تھے جو کسی اور کے ریفرنس میں ہوتے تھے. مثلا سید الشہداء کے اوپر جو سخت ترین مصیبت گزری وہ ان کے حلقوں میں مبارک کے اوپر خنجر چلنا ان کے لیے مصیبت نہیں تھی، گرچہ تھی، لیکن ان کے لیے جو سخت ترین مصیبت تھی وہ علی اصغر کی شہادت تھی، علی اکبر کی شہادت تھی. دوسروں کے ریفرنس میں جو مصیبت آتی تھی وہ مصیبت بڑی مصیبت تھی. کیا مصائب کم ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے؟ ہر فرد نے جو مصیبت اٹھائی ہے اپنے تعلق میں آسمان خراش ہے، انسان کے دل کو چھلنی چھلنی کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن یہ معظم ہستیاں اپنے غم پہ کب روئی ہیں؟ یہ اپنے سے متعلقات کے غم کے اوپر روئی ہیں، وہ کٹھن مرحلہ تھا. اب میں مصائب کو یہاں سے نہیں شروع کرنا چاہوں گا، تو جب یہ واقعہ ہمارے ساتھ گزرا تو ہمیں سمجھ میں آئے ذکر موت کی تیاری صرف اپنی نہیں ہے، اپنا بہت آسان ہے. اپنا اگر انسان موت کو دیکھے تو موت کیا ہے؟ سید الشہداء میدان کربلا میں ان بابصیرت اصحاب کے سامنے البتہ کھڑے ہوئے اور فرمایا مل موت الا القنطرہ، موت کیا ہے؟ موت صرف ایک پل ہے، ایک پل جس سے صرف گزرنا ہے. شخص کے لیے جو مرنے والا ہو اگر اچھا انسان ہو، اہل بیت کا چاہنے والا ہو، مل موت الا القنطرہ، ایک پل کی طرح. لیکن مشکل کس کے لیے؟ مشکل اس کے لیے جس کا یہ محبوب تھا، اس کے لیے مشکل. دکھ یہاں سے شروع ہوتا. تو پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کروں گا تجربے، وہ یہ کہ عزیزان محترم، ہم لوگ اپنی موت کے لیے تیار شاید ہوئے ہوں، ہم لوگ محبتوں کی موت کے لیے تیار نہیں ہو پاتے، اور وابستگی شاید یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے. ہمیں لواحقین کی موت کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے تھا، اور اس طریقے سے رہنا چاہیے تھا کہ اگر ان کو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہمیں بلایا جائے تو ہمیں ان کی محبت، ان کی چاہت رکاوٹ نظر نہ آئے، ہمیں ایسے رہنا چاہیے تھا. شاید ایک کمی جو میرے اندر 10 کمیوں اور کے علاوہ جو رہی وہ یہ رہی کہ شاید میں اس کو نہیں سمجھ سکا کہ مجھے اس کے لیے کیسے تیار ہونا چاہیے تھا. اور یہ بھی چونکہ بہت سارے دوستوں کے سامنے عرض کر چکا ہوں، وہ یہ کہ اس کی موت سے کچھ عرصے پہلے میرے ذہن میں آیا کہ اس نے دنیا سے جانا ہے، اور میں اس کو نہیں سمجھ سکا، اپنے آپ کو انکار کرتا رہا کہ جو مجھے سمجھ میں آیا یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے کچھ سیکنڈ کے لیے سوچنے کی کوشش کی کہ اس نے جانا ہے، تو میرا دل ایسا ڈوبا کہ میں اسے نہیں سنبھال سکا. یہ میری کمزوری تھی. اگر خدا مجھے کہہ رہا تھا تو مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ہاں انسان خدا امتال امین ہے، اگر وہ مجھے کوئی امانت دیتا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے اور مجھ سے امانتداری چاہتا ہے. یہ پہلی بات ہے جو انتہائی اہم مجھے سمجھ میں آئی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صل على محمد آل محمد. دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو تجربہ ہے اس کے اندر ہمیں مدد کہاں سے ملے گی، مدد کس طریقے سے ملے گی؟ اگر ہم نظریاتی طور پر دیکھیں تو نظریاتی طور پہ بہت ساری چیزیں بالکل کلیئر ہیں. اگر ایک بچہ دنیا میں آیا ہے اور ہم ایزیوم کر رہے تھے کہ وہ 60 سال رہے گا اور وہ 19 سال کی عمر میں چلا گیا، درحقیقت خدا نے اس کی عمر اتنی ہی لکھی تھی. کون ہے جو خدا نے متعال کے حکم سے بڑھ کر کسی کو ایک دن دے سکے، اور کون ہے جو خدا کے حکم کے مقابلے میں ایک دن اس سے گھٹا سکے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ بات منطقی طور پر، فلسفیانہ طور پہ بہت واضح ہے کہ اگر کوئی 19 سال کی عمر میں مرا ہے، چاہے کسی بھی حادثے میں مرا ہو، اس کی عمر اتنی ہی ہوگی، ورنہ خدا بچا لیتا. تو لیکن اب ہمیں یہ تسلی کیسے ملے، ہم اس بات کو قبول کیسے کر سکیں؟ ہمارے سامنے مشکل یہاں پر ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو تجربہ ہوتا ہے اس میں ایک بہت عجیب بات ہوتی ہے. دو باتیں اور میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کروں گا اور پھر اس کو حل کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا. جب آپ کسی بہت بڑی مشکل سے گزرتے ہیں، اور کچھ دن پہلے میں جب ایک اور مشکل سے گزرا تھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ وہ بڑی مشکل ہو، تو جب آپ بہت بڑی مشکل سے گزرتے ہیں تو دو چیزیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں، خطرناک چیزیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے عقیدے میں اگر بہت مضبوط نہ ہوئے تو آپ کا عقیدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، آپ اپنے عقیدے میں مشکوک بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ نے صبح آیت الکرسی پڑھی تھی اور شام کو آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا، اب آپ اپنے عقیدے میں اس مشکل میں پھنس سکتے ہیں کہ میں نے صبح آیت الکرسی پڑھی تھی تو یہ کیوں ہوا. یہاں پر میں فوراً عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اپنے عقیدے کے اوپر نمبر ایک مضبوطی دکھاؤ، یہ مضبوطی کیسے آئے. نمبر دو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، عقیدے کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایک دفعہ ہوتا ہے ہم ایک سادہ عقیدہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، سادہ عقیدہ سادہ زمانے کے اندر مدد دے سکتا ہے، لیکن اگر عقیدے کی گہرائی ہمارے پاس نہیں ہوئی، مشکل لمحے میں وہ سادہ عقیدہ ساتھ نہیں دے پائے گا. عقیدے کی گہرائی کی ضرورت ہے. آپ ایک جملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو بھی، دیکھو تم یہ کام کر لو پھر مطمئن ہو جاؤ، اچھا پھر حادثہ ہو گیا پھر کیا کریں؟ اب آپ کو اس کو بتانے میں پوری تفصیل بتانی چاہیے، پورا عقیدہ اس کے اوپر ریفلیکٹ ہونا چاہیے. مثلاً ہم نے کسی سے کہا کہ بھائی فرض کرو تمہیں ایک حاجت پیش آئی ہے، ضرورت پیش آئی ہے، 40 دن مثلاً زیارت عاشورہ، مکمل زیارت عاشورہ پڑھ، تمہاری مشکل حل ہوگی. خدا کے واسطے اس کو عقیدہ پورا بتاؤ کہ اگر خدا نہ کریں یہ مشکل یہاں پہ حل نہیں ہوئی تو خدا متعال اس 40 زیارت عاشورہ کے بدلے میں کیا کرے گا، کیا نصیب ہونا ہے. آیا زیارت عاشورہ دنیا داروں کو دنیا دینے آئی ہے یا دنیا سے نکال کر انسانوں کو آسمانوں میں پہنچانے آئی ہے، کہاں لے جانے آئی ہے؟ دین چھوٹی چیزوں کو ہدف بنانا نہیں سکھائے گا. اگر چھوٹی چیزوں کو ہدف بناتا بھی ہے تو وہ صرف ہم جیسوں کو جذب کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے بناتا ہے. مثلاً آپ جائیں صحیفہ کی دعاؤں کے اندر دیکھیں، قرض اتارنے کے لیے ایک دعا ہے. اچھا قرض اتارنے کی اس دعا کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی مشیت بیان ہوئی، اللہ کی تقدیر بیان ہوئی. یہ جو مشیت اور تقدیر بیان ہوئی ہے اس سے کیا یہ ضروری ہے 100% کہ قرض اس دن اترے گا؟ شاید نہیں. تو یہ دعا کیا کرنے کے لیے آئی ہے؟ یہ ہمیں سکھانے آئی ہے کہ خدا کی تقدیر بھی کوئی چیز ہے. اور یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے خدا کی تقدیر کیا ہے. ہماری کمزوریوں میں سے جو میں نے کہا، ہم لوگ عقیدے کے اندر اتنی باریکیوں میں نہیں اترے. صرف بہت تیزی سے ایک جملہ اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کس حالت میں بازار میں گئے، دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک کو مکہ مارا وہ مر گیا، پھر دوسرے دن واقعہ ہوا، محل چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، مصر سے نکلے، فلسطین کی طرف گئے، راستے میں کن کن حالات سے گزرتے ہوئے
مثلا حضرت یعقوب تک پہنچے، انہوں نے تربیت کی، ان کے گھر پہ رہے، پھر وہاں سے کئی سالوں کے بعد واپس نکلے، راستے میں ایک جگہ کے اوپر اپنا راستہ کھو بیٹھے، ایک جگہ روشنائی نظر آئی، بچوں سے کہا میں اس طرح کروں گا، میں اس طرح کروں گا، روشنائی کے نزدیک پہنچے، خدا نے کہا انی انا اللہ رب العالمین، میں تمہارا رب ہوں، وجئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ تم کسی حساب کتاب کے تحت یہاں آئے. کتنی مدت کا تھا یہ حساب کتاب؟ کم از کم بھی 15 سال، کم از کم. خدا کا کام حساب کتاب کے تحت ہے یا نہیں ہے؟ حساب کتاب کے تحت. اگر میرا بیٹا 19 سال میں مرا ہے تو یہ خدا کا حساب کتاب ہے یہاں پہ یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں سمجھ پا رہا؟ سب کچھ حساب کتاب کے تحت ہے، میری زندگی حساب کتاب کے تحت ہے، آپ اور میں قدر الہی کے تحت یہاں بیٹھے ہیں، کوئی کس پر نہیں مار سکتا یہاں سے. یہ جو عقیدے کی باریکی ہے یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے. عقیدے کے اندر باریکی ہونی چاہیے، عقیدے کے اندر گہرائی ہونی چاہیے. سادہ سودا عقیدہ لے کے چلیں گے، جب مشکلات میں پڑیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ اس عقیدے میں ہلنا شروع ہو جائے گا انسان. عقیدے میں گہرائی ہونی چاہیے. دنیا کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، زندگی کا معاملہ ہے، موت کا معاملہ ہے، تمام چیزوں کے اندر گہرائی ہونی چاہیے. آپ جو عبادات انجام دے رہے ہیں، آپ جو دعائیں پڑھ رہے ہیں، آپ جو اوراد اذکار کر رہے ہیں، ان سب کے اندر ایک گہرائی پہ جائیں. اور میرے ذہن میں اس حادثے سے پہلے جو چند مہینے پہلے پیش آیا تھا، میرے ذہن میں بار بار ایک چیز آ رہی تھی، وہ یہ کہ اگر مثال کے طور پر کسی کا کوئی مر جائے بہت عزیز، اور اگلے چند گھنٹے بعد اس کو نماز پڑھنی ہو، تو وہ خدا کے سامنے کس حالت میں کھڑا ہوگا؟ شاکر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صابر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ گہرائی چاہیے یہاں پہ. شکر کیسے کرے گا؟ صبر کیسے کرے گا؟ اس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ سب کا سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کے اندر، ان کے واقعات کے اندر لکھا ہوا ہے واضح الفاظ میں کہ یہ کیسے انجام پاتا ہے. تو یہ چند باتیں میں حل کی طرف لے جانے سے پہلے ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو بہت عجیب حالت تھی. میں زندگی میں کبھی اس حالت کو اس انداز میں اپنے اوپر نہیں دیکھا تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شاید یہ کہنا اچھا نہ ہو لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ کسی کے ساتھ یہ تجربہ اس طرح گزرے وہ اس کو سمجھے کہ یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اس کو ٹھہرایا جا سکتا ہے. ہمارے فضل کی زندگی میں وہ ہمارے مین پلان کا، میری زندگی کے بنیادی آبجیکٹیوس، میری زندگی کی بنیادی اہداف مقاصد، اس کا حصہ تھا، ظاہر میرا بیٹا تھا. لیکن اگر کوئی مجھ سے ایک جملے میں پوچھتا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں اس کو نہیں کہتا. یہ میری زندگی کا مقصد نہیں تھا، یہ میری زندگی کی منزل تھی، ایک راستہ تھا جہاں سے گزر کے مجھے کہیں اور پہنچنا تھا. وہ کہاں تھی؟ وہ خدا ہے جہاں تک ہمیں پہنچنا. تو مثلا میں عرض کر رہا ہوں، شاید میں بعد میں ریکارڈنگ میں سے نکلوا دوں، شاید نہ نکلواؤں. ایک دفعہ میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھ پایا یہ کیا کہہ رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ الحمدللہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، الحمدللہ رب العالمین، میں بہت زیادہ لالچی انسان نہیں بنوں گا، تو جو ہے میرے پاس وہ کافی ہے، میں اس سے خوش ہوں زندگی میں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی چیز، آپ چاہتے ہیں میں کیا کروں. تو میں نے کہا کہ ہاں یہ زیادہ مناسب سوال ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ تم میرے لیے دو کام کرو، تم اللہ کے بندے بنو اور تم امام زمانہ کی نصرت کرو، تم یہ دو کام کرو میرے لیے اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے. تو بہرحال وہ ایک عجیب اس نے لہجے میں ہم سے کہا، کہنے لگا کہ یہ دونوں کام ہو جائیں گے، کوئی اور چیز چاہیے آپ کو؟ میں نے کہا کہ یہ تم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور یہ بات ابھی 2 مہینے پہلے کی ہے میرے خیال میں، میرا خیال 2-2.5 مہینے پہلے کی. میں نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور تم بہت جوان ہو اور تم دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ ہو گیا یا یہ ہو جائے گا، تو تمہیں کس چیز نے یہ یقین دلایا کہ تم یہ کر سکتے ہو یا تم نے یہ کر لیا؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو اس بات پہ یقین کیسے آئے گا کہ آپ یہ کر گئے یا نہیں کر سکے؟ تو میں نے تھوڑا سوچا اور میں نے اس سے کہا کہ محمد میں قبول کرتا ہوں کہ میں زندگی میں اس یقین پہ بہت مشکل ہے کہ پہنچ پاؤں کہ میں یہ گھر پایا یا نہیں کر پایا. ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ جب میں مروں گا تو میرے لیے چیزیں کلیئر ہوں گی کہ میں کر سکا یا نہیں کر سکا. الناس نیام اذا ماتم تبہو ام المؤمنین نے فرمایا لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. تو میں نے اس سے کہا کہ جب میں مروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرے سامنے کلیئر ہو جائے گا کہ میں یہ کر سکا یا نہیں کر سکا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ نہیں ایک پوائنٹ اور بھی ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا اگر امام زمانہ آپ سے کہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو میرے لیے شاکنگ تھا. میں نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے. میں نے کہا یہ تمہاری بات صحیح ہے. اگر امام تشریف لاتے ہیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ تم نے کر لیا تو اس کی سینس بنتی ہے, پھر میں اسے قبول کروں گا کیونکہ ہم ان کے لیے زندہ ہیں انشاءاللہ. تو اس نے مجھ سے کہا کہ پھر آپ صبر کریں یہاں تک کہ امام زمانہ آپ کو اور بتائیں آ کر کہ میں نے کیا یا نہیں کیا. آپ صبر کریں رکیں. جب میں نہیں سمجھتا کہ اس کے دماغ میں اس وقت کیا گزر رہی ہوگی, آئے وہ اپنے حواس میں تھا یا نہیں تھا, یا وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ عقل سے کہہ رہا تھا یا جذبات سے کہہ رہا تھا, میں اس کو نہیں جانتا ہوں. لیکن یہ بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ وہ ہمارے مین پلان میں نہیں تھا. ہمارا مین پلان اللہ کی بندگی اور امام کی نصرت تھی. اس کو بھی ہم اس انداز میں لے کے چل رہے تھے یا اپنے باقی بچوں کو بھی کہ یہ اس بڑے ہدف میں کارآمد واقع ہوں گے تو یہ ہمارے لیے اچھے ہوں گے. اور ہم اپنے اسی لیے ہم نے اپنے بیٹے کی زندگی کا کبھی صرف زندگی کے اہل بیت سے کبھی دعا نہیں مانگی. الحمدللہ رب العالمین میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ شاید میں نے کسی بھی بچے کے لیے زندگی محض کی دعا نہیں مانگی ہے. تو میں نے اس کے لیے بھی صرف محض زندگی کی دعا نہیں مانگی. میں ہمیشہ اس اللہ سے دعا کر رہا تھا خدا عاقبت بے خیر کرے اس کے لیے. تو اس کے باوجود کہ میں اتنا اپنے اندر فوکس تھا کہ میری زندگی کا ہدف کیا ہے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, بچے ہدف نہیں ہے, بچے مقصد نہیں ہے, یہ سب ایک بڑے مقصد کے لیے راستہ ہے, لیکن اس کے باوجود جب یہ مرا تو اچانک مجھے لگا کہ جیسے میری ساری زندگی کا پلان ڈسٹرب ہو. یہ غم بہت شدید غم ہوتا ہے, یہ غم ہلا دیتا ہے انسان. اور آپ اور میں اگر اس تجربے سے نہ گزرے ہوں تو اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی. اگر کسی کو اس تجربے سے گزرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو اس انداز سے دیکھے گا کہ اس کی زندگی بکھر گئی ہے, اب اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دوبارہ جوڑنی پڑے گی. یہ بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. میں عرض کر رہا ہوں میں اتنا فوکس تھا اس معاملے کے اندر, اس کے باوجود ایسا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر کوئی اتنا فوکس نہیں ہوا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا, اس کی زندگی کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا. الحمدللہ رب العالمین میری پوری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو واپس لے کر آؤں, اور جن کاموں کو میں لے کے زندگی میں چل رہا تھا اس کو واپس لے کر آؤں. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کام آسان نہیں. اگر ایسا ہے اب نصرت کہاں سے آتی ہے؟ یعنی میں آپ کی خدمت میں واضح ایک بات کہوں گا. عزیزان محترم آپ میں سے کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین 17 سال کی عمر سے میں طالب علم بنا ہوں, اور میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں بے جذبات انسان ہوں, میرے اندر جذبات اتنے زیادہ نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ حادثہ بہت سخت حادثہ ہے, بہت سخت حادثہ. نصرت کہاں سے آتی ہے انسان کو سنبھالنے کے لیے؟ اب مجھے اس کو چند پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد وال محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وال محمد. دو تین جگہوں سے نصرت آتی ہے, مدد ملتی ہے انسان کو کہ کیا ہوا. میں بہت معذرت چاہتا ہوں, میں تھوڑا سا اس کو تھلانی بھی کر رہا ہوں, لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اب میں ہمیشہ ویسے بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی کا وقت کم ہو اس کے پاس جانے کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ جائے اور اپنے کام کو فالو کرے, لیکن مجھے اس کو عرض کرنا ہے.
اللہ
پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہم لوگوں کے پاس جو سب سے بڑی مدد زندگی کی تمام حقیقتوں کے اندر, تخیلات کے اندر نہیں, حقیقتوں کے اندر سب سے بڑی مدد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ. خدا چاہتا تو صرف کتاب بھیجتا, خدا چاہتا تو صرف کتاب بھیجتا جو ایک ہدایت ہوتی, کامل جامع ہدایت. کیوں خدا نے اہل بیت کو بھیجا؟ شاید ایک وجہ یہ تھی کہ اگر صرف کتاب ہوتی تو ہم یہ کہتے خدا سے کہ خدا کتاب تیری اچھی ہے, عمل کرنا ممکن نہیں. شاید ہم کہہ دیتے, شاید ہم کہتے کہ خدا دین تیرا اچھا ہے لیکن اس پہ عمل کرنا کہاں ممکن ہے, یہ آسان نہیں. خدا مختار نے ہمارے سامنے انبیاء کو بھیجا اور آئمہ کو بھیجا, اور کون سا ایسا غم ہوگا جس کی عظمت کو ان لوگوں نے برداشت نہ کیا. ہم اشاریہ کے اندر بھی نہیں ہیں اس کے جو انہوں نے جھیلا, اشاریہ کے اندر بھی نہیں ہے اس کے پوائنٹس کے اندر بھی نہیں ہے. مثلا ابھی کل ہی میں جب اس کا انتقال ہوا, جس دن جنازہ اٹھ رہا تھا, تو میں جو بھی میرے مولانا دوست مجھے مل رہے تھے میں ان سب سے ایک بات کہہ رہا تھا, تقریباً سب سے میں نے یہ بات کہی, چونکہ مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ پوائنٹ یہیں پر ہے. جس وقت وفات سے چند گھنٹے بعد میں سب سے کہہ رہا تھا مجھے روایتیں بھیجو اہل بیت اطہار کی, اس میں سکون ملے گا. روایتیں بھیجو کہ وہ کیا بولتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس کے لیے جس کا کوئی محبوب مرا ہو, جس کا کوئی چاہنے والا مرا ہو. کیوں ہم کہاں اچھے باپ ہیں ان کے مقابلے میں؟ میں کہاں باپ ہونے کے ناطے وہ محبت لاؤں جو سید الشہداء علی اکبر کے لیے رکھتے ہیں؟ نہیں لا سکتا. اور سید الشہداء نے علی اکبر کے جانے کو جھیلا ہے. اللہ اکبر, وہ باپ اور وہ اولاد اس کو جھیلا ہے. انہوں نے کچھ تو کہا ہوگا نا اس کے اوپر, کیا کہا. اور جب آپ ان تجربوں سے گزرتے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے, تو پھر آپ کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ جو انہوں نے جھیلا وہ بہت حسین تھا, بہت عجیب تھا. ہمارے خاندان میں ابھی چند دن پہلے ہی, ہمارے فرزند کی وفات سے چند دن پہلے ایک اور بہت مظلومانہ وفات ہوئی, ایک بچے کی پیدائش سے چند دن پہلے کی وفات ہوئی, اور وہ بہت مظلومانہ وفات تھی جس نے ہمیں بہت زیادہ متاثر کیا. میں دو روایات کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک وہ روایت تھی جس میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنے دوسرے فرزند کی وفات کے بعد, آپ جانتے ہیں کہ مشہور روایت کے مطابق بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا سے دو فرزند رسول گرامی کے تھے, اور وہ دونوں فرزند ایک تقریباً چار سال کی عمر میں اور ایک پیدائش کے کچھ دنوں کے بعد شیر خوارگی کے عالم میں دنیا سے چلے گئے تھے. ایک ماں نے یہ صدمہ اٹھایا. اب رسول گرامی کی ذات کو ضرور دیکھیے جب بھی آپ کو کوئی غم لگے. ایک بچہ جو پیدائش کے اوپر بل باپ کا ہے, کچھ عرصے کے بعد ماں بھی چلی جاتی ہے, کچھ عرصے کے بعد دادا بھی جاتا ہے. رسول گرامی کو سوچو, ان رسول گرامی کا ایک بچہ ہوا ہے جو چار سال کا ہے, ایک بچہ شیر خوار ہے. پہلے چار سال والا جاتا ہے پھر شیر خوار جاتا ہے. آیا رسول گرامی اگر دعا کرتے تو چار سال کا بچہ رہ جاتا یا نہیں رہتا؟ قدر الہی, قضاء الہی. جس نبی کی خلقت کو خدا نے متعال نے حدف خلقت قرار دیا, وہ نبی اگر ہاتھ اٹھاتا ارادہ بھی کرتا تو اس بچے نے بچنا تھا یا نہیں بچنا تھا؟ قطعاً بچنا تھا. نبی نے قضاء الہی کی سر تسلیم خم کی. بہت عجیب مکالمہ ہے, بہت عجیب مکالمہ. جب دوسرا بچہ جاتا ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا, اور وہ بچہ شیر خوار تھا, تو ایک موقع کے اوپر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا گریہ فرماتی. رسول گرامی بی بی خدیجہ کو گریہ کرتا دیکھتے ہیں اور بی بی خدیجہ سے گویا صبر کی دعوت دیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں تحمل کرو اور گریہ نہ کرو. نہ گریہ کرنا یہ کہ منع کر رہے ہوں کہ بھائی یہ حرام ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ, ان کو صبر کے لیے کہا. بی بی خدیجہ نے بڑا عجیب جملہ کہا، شاید ہمارے معاشرے کے اندر یہ جملہ کہنا میرے لیے اچھا نہیں ہوگا لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں یہ جملہ کہوں گا۔ بی بی خدیجہ نے کہا کہ مجھے بچے کے جانے کا افسوس زیادہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے لیے جو دودھ اترا تھا وہ ابھی باقی ہے۔ کیا کوئی ہے جو باقی اس گھر کو سمجھے؟ بی بی خدیجہ سلام اللہ کہا، اے اللہ کے رسول، اس بچے کے لیے جو دودھ تھا وہ ابھی باقی ہے۔ کہا، اے بی بی خدیجہ کو تسلی تھی، کہا کہ تم اس پہ صبر کرو، اور کیا تم یہ پسند نہیں کرو گی کہ تمہارا بچہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، وہ تمہارا انتظار کرے گا اور تمہیں جنت کے ایسے کونوں تک لے کر جائے گا، ایسے مقامات تک لے کر جائے گا جہاں کوئی نہیں جا سکے گا۔ بی بی خدیجہ نے کہا کہ کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا، ہاں ایسا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے روایت کا دوسرا حصہ ضرور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہ کے نبی نے اس واقعے میں ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، وہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے خدیجہ، کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارا بچہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو، تمہیں جنت کے ایسے کونوں تک لے کر جائے جہاں کوئی نہیں جا سکے گا؟ کہا، ایسا ہوگا۔ فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے خدیجہ، خدا کریم اتنا ہے کہ اگر کسی سے اس کا کوئی محبوب لیتا ہے تو پھر اس کو کبھی عذاب نہیں کرتا۔ کریم اتنا ہے کہ اگر کسی سے اس کا محبوب لیتا ہے ایک دفعہ، پھر اس کو عذاب نہیں کرتا، پھر اس کو دوبارہ نہیں ڈالے گا۔ یہ جو محبوب لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی نے، میں نے عرض کیا، ہم بے قادر باپ ہیں ایک معنی، ہمارے پاس وہ ویلیوز نہیں ہیں جو رسول خدا جیسے باپ کے پاس، سید الشہداء جیسے باپ کے پاس، لیکن اللہ کے نبی نے ان سب کے ساتھ جو ان کے پاس تھا ایک جملہ بڑا عجیب ارشاد فرمایا، گویا جب یہ طاہر دنیا سے گئے، دوسرے والے فرزند کو طاہر کہتے تھے کیونکہ وہ بعثت کے بعد پیدا ہوئے تھے شاید اس وجہ سے، بعد جب یہ دنیا سے گئے تو اللہ کے نبی گویا قبر کے نزدیک تھے اور مکہ کے پہاڑ اطراف میں تھے۔ اور سے سنیے گا، اللہ کے نبی نے مکے کی پہاڑ کی طرف، ایک پہاڑ کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے پہاڑ، اگر تجھ پہ وہ گرتا جو مجھ پہ گرا تو تو چکنا چور ہو جاتا۔ یہ باپ کا کمال تھا، وہ باپ ہونے کے ناطے اپنے بچے سے وابستہ تھے، نہ کہ نہیں تھے، محبت تھی یا نہیں تھی، کمال کی محبت تھی۔ وہ باپ ہونے میں کمال پر تھے، باپ کی محبت بھی کمال پہ تھی، اور اتنی محبت تھی کہ انہوں نے پہاڑ کو دیکھ کر کہا کہ فلاں پہاڑ، اگر تجھ پہ یہ گزرتا نا جو میرے اوپر گزرا تو تو چکنا چور ہو جاتا، تو نہ بچتا۔ پھر بھی صبر کیا، پھر بھی صبر کیا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہمیں مدد دیتا ہے، اہل بیت نے صبر کیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے جو میں بہت معذرت چاہتا ہوں، شاید یہ بالکل ہی ارریلیونٹ ہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن میں پھر اس کو آپ سے معذرت کر کے کہوں گا، مجھے کہ دوسرا پوائنٹ جو مجھے مدد دے رہا ہے اور کسی حد تک میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس سے، مجھے کہ اگر کل خدا عناوین کے تحت لوگوں کو اٹھائے گا محشر میں، تو مثلا ہم لوگ عزادار ہیں سید الشہداء کے، یہ ہمارا عنوان ہے، یہ بہت اچھا عنوان ہے کہ کل جب محشر میں لوگوں سے کہا جائے عزاداروں کو علیحدہ کیا جائے تو ہم لوگ سید الشہداء کے عزادار ہونے کے ناطے علیحدہ ہوں گے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، ہمارا بیٹا چاردہ معصومین کی زیارت کیے ہوئے تھا، مشی کیا ہوا تھا، ماتم داری میں تھا، یہ ساری باتیں ان تمام کے ساتھ میں ایک بات کو سوچتا ہوں، وہ یہ کہ کل جب خدا عناوین کے تحت لوگوں کو اٹھائے اور علی اکبر جیسے جوان کو اٹھائے اور کہے کون ہے جو جوانی میں مرے تھے، میرا بیٹا بھی اٹھے گا۔ کل اگر خدا کسی بوڑھے کو اٹھائے اور کہے وہ بوڑھے علیحدہ ہوں جن کے جوان بچے گئے تھے، خدا مجھے بھی اٹھائے گا۔ یہ مجھے اطمینان دیتا ہے کہ خدا نے اگر یہ غم ڈالا ہے تو اس غم کے بدلے کچھ دے گا. اور میں سب کو یہی سمجھانے کی کوشش کروں کہ بچے کی ماں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی کہ خدا اگر ایک غم دے رہا ہے تو اس غم کے بدلے میں کچھ دے گا, اور جو وہ دے گا وہ یقیناً اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو ہم سے ہاتھ سے گیا ہے. اور جو ہاتھ سے گیا ہے وہ بھی گیا نہیں ہے, ہم چند سال کا چند دنوں کے بعد چند مہینے بعد اللہ کی حکمت کے تحت اس سے وابستہ ہو جائیں گے, ملحق ہو جائیں گے. یہ خدا تعالیٰ کا قرآن کریم کے اندر واقعہ ہے, الحقنا بہم ذریتہم. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اگر صاحبان ایمان ہوں تو الحقنا بہم ذریتہم, ان کی ذریت کو ان سے ملحق کرے گا ان سب کے ساتھ. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تیسری چیز جو بہت بڑا ایک معاملہ ہے, جو بہت بڑی نصرت ہے, وہ اہل بیت سے توسل. اہل بیت سے توسل, میں کئی باتیں ایسی کہہ چکا ہوں جو شاید اس تجربے کو مجھے نہ بیان کرنا ہوتا تو شاید نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے, لیکن میں پھر اسی معذرت کے ساتھ دو چار جملات اس سلسلے میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کچھ وقت پہلے کسی نے کراچی سے باہر کسی جگہ پہ ایک خاتون نے مجھے کئی دفعہ کال کیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کا فرزند, جوان فرزند اکلوتا, وہ ایک خاص طریقے سے دنیا سے رخصت ہوا. میں اس کو نہیں بیان کرنا چاہتا کہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی. انہوں نے کہا کہ وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے اور میرا دل اس پہ بہت پریشان ہے. اس سے پہلے بھی کراچی میں بھی ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے تھے, انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا جوان بیٹا اکلوتا دنیا سے گیا ہے اور میرا دل بہت پریشان ہے. میں نے پہلے والے صاحب سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں نظریاتی طور پہ اس بات کو سمجھتا ہوں کہ میرا بچہ اچھی جگہ پہ گیا ہے. یہ بھی بہت بڑا پوائنٹ ہے انسان کو تسلی دینے کے لیے, یہ کہ آپ لوگوں جیسے دوستوں نے اور ہماری بہنوں نے خاص کر ہمارے مرحوم کے لیے کچھ پڑھا, اس کی خبر ملنا ہمارے لیے بہت بڑی تسلی ہوتی ہے. اور ہم خدا سے اس بات کو کہتے تھے, ابھی بھی کہتے ہیں کہ خدا میں تو باپ بن کے دعا کروں گا نا, تیرا حق ہے کہ تو ٹال دے چونکہ وہ میرا بیٹا ہے. لیکن یہ مومنین اجنبی صرف ایمان کے رشتے میں آنے کی وجہ سے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, تو ان کو کیسے ٹالے گا؟ تو اتنے لوگ جو دعا کر رہے ہیں وہ میرے لیے تسلی کا سبب ہے کہ انشاءاللہ خدا نے اتار اتنے لوگوں کی دعاؤں کو پورا کرے گا اس کے ہاتھ. تو میں نے ان سے جب کہا, وہ جو پہلے والے تھے جو کراچی میں ہی تھے, انہوں نے کہا میرا اکلوتا بیٹا گیا, میرا دل مطمئن نہیں ہو پاتا, میں کیا کروں جبکہ میں عقلی طور پر کنوینسڈ ہوں کہ میرا بچہ اچھی جگہ پہ گیا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سورہ رات کی وہ آیت کریمہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, وہ آپ کثرت سے پڑھیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو انہوں نے کافی کچھ وقت کے بعد مجھے ملے, میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے پڑھا؟ انہوں نے کہا میں نے پڑھا, کافی بہتری آئی ہے, انہوں نے مجھے اس طریقے سے کہا. یہ ایک کیس تھا. لیکن ایک اور کیس میں ایسا ہوا کہ کسی خاتون نے مجھے کہا, اچھا یہ باپ نے اگر مجھ سے کہا تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے, اور ماں جب کہتی ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. تو ایک ماں نے مجھ سے کہا کہ مثلا میرا بیٹا اس طریقے سے دنیا سے چلا گیا, لیکن اس نے بہت عجیب بات کہی. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ میرا بیٹا مجھے بتائے کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. میں نے کہا یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے, میں ہی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ پہلے بھی اگر کسی نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے اس کو منع کیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اصرار کیا, کہا کہ نہیں آپ لوگ طالب علم ہیں, آپ کو ڈھونڈنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, بہت زیادہ اصرار. جب اصرار بہت زیادہ بڑھا تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ بھائی آپ جمعے کے دن ظہر سے پہلے نماز جعفر تیار پڑھیں. اور یہ آیت اللہ بہجت نے اپنے مکاتبات کے اندر, اپنے فرمائشات کے اندر کئی جگہ اس کو لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی مشکل ہو جو ناممکن نہ ہو, ایک تو ناممکن ہوتی ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے, وہ نہ ہو تو خدا پوری کرے گا اگر مصلحت ہوئی. تو انہوں نے جب اصرار کیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جمعے کے دن ظہر سے پہلے نماز جعفر تیار پڑھیں اور اس دعا کے ساتھ پڑھیے گا جو مفاتیح الجنان کے اندر ہے, آیت اللہ بہجت بھی اس کو اشارہ فرماتے تھے. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے دوبارہ جب رابطہ کیا تو میں نے ان سے پوچھا, پھر انہوں نے اصرار کیا کہ میرے بچے کے بارے میں مجھے پتہ چلنا چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کو جعفر تیار کہا تھا, نماز جعفر تیار آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نہیں پڑھی تھی, پھر بعد میں کہا کہ ہاں میں نے پڑھی تھی. میں نے کہا پھر آپ کا بیٹا آیا تھا آپ کے پاس یا نہیں آیا تھا؟ کہا وہ آیا تھا. میں نے پوچھا آپ نے اس سے پوچھا کہ اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کہا ہاں اس نے کہا ہے. اس نے کہا اچھی زندگی گزر رہی ہے. اور اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ مجھے بار بار مت بنائیں، میں امام حسین کے ساتھ ہوتا ہوں، اس نے یہ کہا. تو یہ میرے لیے ایک عجیب تجربہ تھا. میں حقیقت یہ ابھی اعتراف کرتا ہوں، میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اتنا آگے تک جا کے اثر ہو سکتا ہے. جب میرے اپنے بیٹے کے ساتھ ہوا اور میں اور میرے گھر والے بہت زیادہ بے چین ہوئے، تو میں نے کہا کہ اب مجھے یہ کرنا ہوگا. تو ہم نے موت کے پانچویں دن، جمعے کے دن جا کر، پانچواں دن تھا میرے خیال میں، ہم نے یہی کام انجام دیا. اور الحمد للہ رب العالمین، اس کے اثر میں ہمیں بھی پتہ چلا کہ ہمارا بچہ کس حالت میں ہے. میں کہوں گا کہ اگر کوئی اس مصیبت میں آ گیا ہے اور اس مشکل کو کہیں پہ گزارنا چاہتا ہے، اب مجھے ایک بات پتہ ہے، وہ یہ کہ میں پانچویں دن کچھ اور تھا، آج چالیس دن بعد کچھ اور ہوں. میں وہ نہیں ہوں جو پانچویں دن تھا. پانچویں دن میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بکھرا ہوا انسان تھا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے آپ کو سمیٹوں گا کیسے. موسٹ پروبیبلی میں اس زمانے میں سوچ رہا تھا کہ موسٹ پروبیبلی میں سروائیو نہیں کر پاؤں گا، چاہے میں جسمانی دماغی طور پر اپنے آپ کو بچا بھی سکا تو میں غم کا جو جسمانی اثر ہے میں اسے نہیں بچا پاؤں گا. لیکن مجھے نہیں معلوم، بہرحال شاید کسی وجہ سے میں اس کو جھیل پایا ہوں. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی اس کیفیت میں آ جائے جو میری وہ پانچویں دن کیفیت تھی یا اس ماں کی وہ کیفیت تھی، یہ معاملہ اس کو مدد دے سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایک اور بات عرض کرتا چلوں، یہ جو غم ہے، اس غم کا ایک ڈائمنشن نہیں ہے، اس غم کے کئی پہلو ہیں. یعنی مثلا پہلا دن، پہلے گھنٹے میں غم کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، دوسرے دن میں غم کچھ اور ہوتا ہے، چوتھے پانچویں دن غم کچھ اور ہوتا ہے، اور ہر غم خنجر سے کم نہیں ہوتا، ڈبو دینے والا ہوتا ہے. لیکن اس غم کی کیفیت تبدیل ہوتی رہتی ہے. آپ کو ایک غم کی نوعیت آئے گی، مثلا پہلا غم آئے گا غیر یقینی، یہ کیا ہو گیا، یہ کئی گھنٹے تک آپ کا دماغ اس پہ کھیلتا رہے گا کہ شاید نہیں ہوا ہے، شاید ہو گیا ہے، شاید کچھ اور ہے، شاید یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا. کئی دنوں تک یہ چلے گا. اس کے بعد جب جدائی یقینی ہو جائے گی تو پھر یہ ایک غم ہوگا کہ اب پھر کبھی نہیں ملنا ہے، اب معاملہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ ممکن ہے میری جیسی غلطی کریں، اور وہ یہ کہ آپ یاد کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں کہ میں نے غلطی کی چند دن، ایک دو دن، لیکن یہ حماقت ہے، آپ اپنے بچے کی یاد کو نظر انداز نہیں کر سکیں گے. دو جملے ہیں یہاں پہ، یاد کو ہٹائیں یا اس غم کے ساتھ جینا سیکھیں. غم کے ساتھ جینا سیکھیں، نہ یہ غم ختم ہوگا نہ یہ یاد ختم ہوگی، اس کے ساتھ جینا پڑے گا. یہ تکلیف دہ یقین آپ کو کئی دنوں کے بعد آئے گا کہ اب یہ غم ختم نہیں ہوگا اور اس غم کے ساتھ جینا پڑے گا. اس کے بعد پھر غم کی کیفیت تبدیل ہوگی، آپ اس کی کوئی نشانی دیکھیں گے، آپ کو دوبارہ کچھ اور غم چڑھے گا، پھر کوئی اور نشانی دیکھیں گے، پھر کوئی اور غم چڑھے گا، اور ہر دن ایک نیا غم آپ کے اوپر آئے گا. بہت عجیب ہے. اب اس میں کیا کریں، کئی دنوں کے بعد آپ کے پاس غم کا ایک اور کیفیت آئے گی، اور وہ غم کی کیفیت آئے گی کہ میرے بچے کو اب کیا چاہیے. یہ کئی دنوں کے بعد آئے گا، پہلے تو اور بہت سارے غم چلتے رہیں گے، تو کئی دنوں کے بعد ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ اب میرے بیٹے کو کیا چاہیے، میرے بچے کو کیا چاہیے. تو پھر میں یہاں پہ ایک تجربہ عرض کروں گا، دو تجربے عرض کروں گا. جب کئی پانچویں چھٹے دن کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ مجھے اس کو فوراً اہل بیت میں سے کسی ایک کم از کم شخصیت کی پناہ میں فرداً دینا چاہیے، یعنی میرے ذہن میں آیا کہ یہ کافی نہیں ہے کہ میں اہل بیت سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس کو پناہ دیں، تو مجھے کسی ایک کو ہدف بنا کر ان سے درخواست کرنی چاہیے، مجھے آپ کی پناہ چاہیے. تو جو مجھے سمجھ میں آیا، میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں، جہالت بھی ہو سکتی ہے، نادانی بھی ہو سکتی ہے، بہرحال میں قم میں رہ چکا ہوں، دس بارہ سال میں وہاں پہ زندگی گزاری ہے، اور میں اچھا ظاہر نہیں تھا، مجھے لگتا ہے کہ میں اچھا ظاہر نہیں تھا، لیکن مجھے یوں لگا کہ جیسے مجھے بیوی سے توسل کرنا چاہیے، میں نے بیوی معصومہ قم سے توسل کیا. اور ان سے یہی عرض کی کہ بی بی میں جب وہاں پہ تھا تو میں آپ کا اچھا ظاہر نہیں تھا، اور اسی خاطر میں نے اتنے سالوں آپ سے رخ کر کے کوئی چیز نہیں مانگی، کیونکہ مجھے احساس ہے کہ میں آپ کا اچھا ظاہر نہیں ہوں، لیکن اب میں اتنا فقیر ہوں کہ میں آپ سے مانگنے کے لیے آ رہا ہوں، اور میں آپ سے یہ التجا کرنے آیا ہوں کہ میرے بیٹے کو پناہ دیں آپ۔ الحمد للہ رب العالمین، اس کے اگلے دن میرے ذہن میں اس طرح سے آیا، بہرحال میں اس کو نہیں بیان کروں بہتر ہے، لیکن بہرحال مجھے یقین ہو گیا کہ بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ نے اس کو پناہ دی ہے۔
صلی اللہ علیہ
تو یہ میرے لیے بہت عجیب تجربہ تھا، وہ یہ کہ میں کسی ایک فرد کی پناہ میں دینا چاہوں۔ اب ظاہر ہے جب اس کی وفات کے مرحلے سے میں گزر رہا تھا، جب میں اس کی ڈیڈ باڈی کے برابر میں تھا پہلی دفعہ، تو میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو پکار رہا تھا، بی بی سیدہ امام سید الشہداء کو پکار رہا تھا، لیکن نہیں معلوم جب میں پناہ دینے پہ گیا، لینے کے لیے گیا، تو میں اس روضے کی طرف گیا جہاں پہ میں زیادہ جا چکا تھا، اور اس سے مجھے لگا کہ میری وابستگی شاید زیادہ ہے، اس وجہ سے میں نے کام کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اچانک پھر میرے ذہن میں کوئی خیال آتا تھا کہ مثلاً میرے بچے کی فلاں ضرورت بھی تو ہو سکتی ہے، یہ ضرورت پتہ نہیں پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، تو پھر اس کے بعد میں نے یہ پریکٹس کی اپنے ذہن کے اندر، وہ کہ جو بھی ضرورت میرے ذہن میں آئے گی اس سے جو نزدیک ترین امام کی ہستی ہو یا مقدس ہستی ہو میں ان کی پناہ مانگوں گا۔ تو مثال کے طور پر اگر میرے ذہن میں آئے کہ پتہ نہیں میرے بچے کو غذا پوری ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، تو میں سوچا کہ میں امام حسن کے دسترخوان سے مدد مانگوں گا، کہ امام حسن سے کہوں گا کہ مولا آپ کا دسترخوان ہے اور میرے بچے کو شاید غذا کی ضرورت ہو، آپ غذا دو۔ پھر کبھی میں ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں اس کو پیاس لگے گی نہیں لگے گی، آیا واقعا پیاسا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پھر میں سوچا کہ میں مولا ابو الفضل کو طلب کروں گا، ابو الفضل سید ابو الفضل العباس، مولا ابو الفضل العباس سے کہوں گا کہ مولا آپ پیاسوں کو پانی پلانے والے ہیں، آپ ساقی ہیں سید الشہداء کے پیاسوں کے، میرے پیاسے بچے کو اگر وہ پیاسا ہے تو آپ اس کو سیراب فرمائیں۔ اسی طریقے سے جب مجھے لگا کہ مثلاً اس کو اس وقت کوئی طلب چاہیے، مثلاً اس کو شفقت چاہیے، تو میں جملہ سیکھا فوراً، اور وہ یہ تھا کہ میں بی بی سیدہ سے کہا کہ بی بی آپ کی صرف شفاعت نہیں چاہیے، مجھے آپ کی شفقت بھی چاہیے، آپ کی مادرانہ شفقت چاہیے اپنے بچے کی بھی۔ تو مجھے بہت سکون ملا اس بات سے کہ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہستیوں میں سے کسی ایک ہستی کو توسل کروں اور ان سے وہ طلب کروں اپنے فرزند کے لیے۔ انشاءاللہ پروردگار ان تمام مقدس ہستیوں کے صدقے میں ہمارے اور آپ کے تمام مرحومین کو بہترین زندگیاں نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کی نورانیتوں میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ جو اس دنیا کے اندر بہترین اجر و ثواب قرآن و اہل بیت کے صدقے میں مل سکتا ہے وہ ہمارے مرحومین کو خدا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ زین محترم، میں اسی لیے بار بار پوائنٹس دیکھ رہا ہوں چونکہ مجھے لگا کہ میں دوبارہ جرات نہیں کروں گا اس کو بیان کرنے کی، لہٰذا اس وقت جتنے بھی ذہن میں ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اور یہ انسان کی زندگی ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں موت کی تیاری صرف اس لحاظ سے نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مریں گے، ہمیں موت کی تیاری اس لحاظ سے کرنی چاہیے کہ دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ اور اس فرزند کی وفات سے جو بہت بڑا ایک فائدہ، سخت جملہ عرض کر رہا ہوں، فائدہ ہوا ہے مجھے، مجھے کہ میری زندگی میں آخرت کا کردار بڑھ گیا، مجھے لگا کہ جیسے اب میں یہاں آدھے سے کم ہوں یا آدھا ہوں اور زیادہ میرا حصہ وہاں پر ہے، تو مجھے سوچنے کا موقع ملا کہ آخرت کی طرف زیادہ مجھے توجہ دینی چاہیے تھی۔ انما خلقتم للآخرہ، تم آخرت کے لیے خلق ہو، لا للدنیا، نہ دنیا کے لیے، وخلقتم للبقاء، تم بقا کے لیے خلق ہو، لا للفنا، فنا کے لیے خلق نہیں ہو۔ تو مجموعی طور پہ خدا کا لطف ہے۔ امام خمینی نے اپنے فرزند کی وفات پر، یہ بھی بڑی عجیب باتیں ہیں، بہت عجیب ہے، میں اس پہ غور کیا، کتنے ایسے لوگ ہیں علماء میں سے مشہور جو ان صدموں سے گزرے ہیں، بہت ہیں واقعا، پھر مجھے احساس ہوا کہ میں بہت زیادہ پریشان نہیں ہوں، بہت لوگ۔ امام خمینی کا جب فرزند عین جمانی کے اندر، جب وہ قطعاً مجتہد تھے اور دین اسلام کی نصرت کے لیے تیار ہو رہے تھے، شہید کر دیے گئے، تو امام خمینی نے ایک جملہ استعمال فرمایا اور کہا کہ مصطفیٰ کی، مصطفیٰ خمینی ان کا نام تھا، مصطفیٰ کی شہادت اللہ کے مخفی الطاف میں سے ہے جو اس نے مجھے نصیب کی۔ امام خمینی کے ایک استاد تھے مرزا جواد ملکی تبریزی، قم میں دفن ہے اور بی بی کے روضے کے سامنے جو چھوٹا سا ایک قبرستان ہے جس کے اطراف میں دکانیں ہیں اس کے اندر ان کی قبر ہے۔ ان کے فرزند کا واقعہ بہت مشہور ہے، عید غدیر کا دن تھا، عید غدیر اور جشن ان کے گھر میں منعقد تھا اور ان کا کوئی چھوٹا بچہ اس جشن کے دوران حوض میں گر کے مر جاتا ہے اور اس کی لاش حوض کے اوپر آ جاتی ہے۔ مہمان موجود تھے، جشن تیار تھا، غدیر کا جشن تھا۔ مرزا جواد جب گھر کے اندر آئے تو خواتین رو رہی تھیں کہ بچہ مر گیا۔ مرزا جواد الہی آدمی تھے، ان کے عرفان کی منزلت بہت اونچی تھی، امام خمینی ان کو ہمارے استاد کہتے تھے۔ مرزا جواد نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ سب خاموش ہو جاؤ، تو تقریباً ناممکن ہے کہ جس کا بچہ مرا ہو وہ خاموش ہو جائے عورت، لیکن مرزا جواد کا معنوی اثر تھا کہ سب خواتین خاموش ہو گئے۔ اور مرزا نے کہا کہ، مرزا جواد نے کہا کہ اس کی لاش کو یہاں پہ رکھو، مہمانوں کو جب تک جشن پورا نہ ہو خبر نہیں ہونے دیں گے۔ غدیر کا جشن ہے، غدیر کے جشن کو ہم خراب نہیں کرنے دیں گے، پہلے اس کو یہاں رکھ دو۔ انہوں نے لاش کو وہیں چھوڑ دیا، جشن منعقد کیا، جشن ختم ہو گیا، لوگوں کو کھانا سرو کیا، اور جب نظر نیاز بھی ختم ہو گئی اس کے بعد جو لوگ جا رہے تھے ان کو جانے دیا، اور کچھ لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ رک جائیں مجھے آپ سے کچھ کام ہے، اور بعد میں ان کو بتایا کہ میرا بیٹا مر چکا ہے، مجھے جنازے میں آپ کی مدد چاہیے۔ مرزا جواد نے لکھی تو یہی مرزا جواد، یہی مرزا جواد بچے کی وفات سے ایک ہفتے پہلے تقریباً، راوی جو ان کے ساتھ تھا ایک شخص کا نام لکھا ہوا ہے واقعے کے اندر، وہ ساتھ تھا، وہ کہتا ہے کہ مرزا جواد تشریف فرما ہو رہے تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اچانک ایک جگہ پہ بیٹھے اور جیسے ہاتھ رکھ کے ہم قبر کے اوپر سورہ قادر و فاتحہ پڑھتے ہیں ویسے پڑھنا شروع کیا، تو جو ساتھ تھا اس نے کہا کہ وہاں کوئی قبر نہیں تھی، وہاں کوئی قبر نہیں تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ شاید یہاں پہ کسی کی قبر ہے، کسی بزرگ کی جو ہمیں نہیں معلوم، استاد کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے استاد سے پوچھا کہ اے استاد یہاں کس کی قبر ہو سکتی ہے، کس کی قبر؟ تو استاد نے کچھ نہیں کہا، اس نے لکھا کہ وہ خاموش رہے اور مسکرائے، اور ان کے مسکرانے سے ہم سمجھ گئے کہ یہ ہمیں نہیں بتانا چاہتے کہ یہاں پہ کیا ہے۔ ایک ہفتے بعد وہ بچہ وہاں دفن ہوا، ایک ہفتے بعد دفن، اور وہ موت سے پہلے اس کی قبر کو تیار کر رہے تھے کہ میرا بیٹا یہاں پہ آنے والا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار سے سیکھے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو تیار کیا تھا۔ رضوان محترم، الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وسیلہ موجود ہے۔ اگر ان تمام سختیوں سے کسی کو نکلنا ہے اس کو اپنے عقیدے پر محنت کرنی چاہیے، اہل بیت اطہار سے توسل کے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں اس تجربے کو، گرچہ اس کے اندر خود پسندی اور خود ستائشی کے بہت سارے منفی پہلو نکل سکتے ہیں، ریاکاری کے بھی نکل سکتے ہیں، لیکن میں نے جرأت کر کے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا تاکہ جو اس مشکل سے ہو اس کو نکلنے کے اندر فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نظر آئے کہ اگر ایک آدمی پھنسا تھا تو کیسے اس سے نکلا تھا۔ میں اس طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کا توسل کارگر ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں مجھے کہ میں نے اس بات کے اوپر غور کیا کہ کون سی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ان غموں کے اندر بھی ایک ایسی حد کو گزارا ہے جو کم لوگوں نے گزارا ہے اہل بیت کے اندر۔ اہل بیت کے اندر سید الشہداء نے بلا شک و شبہ مولا علی اصغر کا غم اٹھایا، مولا علی اکبر کا غم اٹھایا، حضرت قاسم کا غم اٹھایا، شاہ فرزاد۔ اگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ اے مکہ کے پہاڑ اگر تجھ پہ وہ گرتا جو میرے اوپر گرا تو چکنا چور ہو جاتا، تو مکہ کا پہاڑ نہیں دنیا کے پہاڑوں تم پہ وہ گرتا جو سید الشہداء کے قلب پہ گرا۔ جب علی اکبر نے اڑیا رگڑے، جب سید الشہداء جیسا کہہ اٹھا کہ خدایا اگر تو جانتا ہے کتنا سخت ہے، الشہداء نے علی اکبر کا چہلہ، سید الشہداء نے حضرت قاسم کا لاشا اٹھایا، سید الشہداء نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا۔ ایسو میرے دل میں بڑی عجیب بات آئی، معذرت چاہتا ہوں، میرے دل میں بڑی عجیب بات آئی، میرے دل میں آیا سید الشہداء عصر تک شہید ہو گئے لیکن بی بی صحت تو باقی رہی ہے۔ بی بی زینب نے وہ دیکھا، اگر بی بی زینب کے مصائب کو کوئی بیان کرنا چاہے تو کیسے جرات کر سکتا ہے کہ بیان کرے؟ وہ جس نے اپنے بھائی کو پشت گردن سے دباؤ پہ دیکھا ہے، جس نے اپنے بھائی کا لاشا پامال ہوتے دیکھا ہے۔ اور یہ مخدرہ کتنی عظمت والی تھی کہ جب 11 محرم کا دن آیا، عزیزوں بیٹے کا سربت تو میں نے بھی جھیلایا تھا، اب تو جو ماں اور محمد کے پاس نہیں گئی حسین کے پاس آئی۔ یا اللہ یا اللہ، بیویوں نے کیا کچھ جھیلا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، حضرت علی اصغر کی والدہ ماجدہ نے، حضرت، اور اگر عزیز و اگر ایک بی بی کا نام نہ لو تو بہت غلط ہوگا، ناانصافی ہوگی۔ اگر کسی کو پوچھنا ہے نا غم کیا ہے، غم کیا ہے، تو کس سے پوچھے؟ بی بی ام المؤمنین سے پوچھو۔ بی بی ام المؤمنین سے پوچھو غم کسے کہتے ہیں۔ تو ان مخدرات نے سب کچھ جھیلا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو ہمارا سلام ہو، ان تمام مصائب کو جھیلا ہے۔ تو بس دو جملے اور عرض کروں گا، ایک موقع آیا زندان شام کو جھیلا، اور جب زندان شام میں سر آئے تو حسب روایت امام حسین کے سر پہ گریا گیا۔ ایسی تو ایک مرحلہ ہے، ایک مرحلہ ہے۔ اگر بی بی زینب کے غم کو تھوڑا سا شریک ہونا ہے جو ہم نہیں ہو سکتے، ہمارے سینے پھٹ جائیں گے اگر اس غم کی کوئی جھلک بھی ہم لوگوں کے اوپر آ گئی۔ لیکن اگر کسی کو شریک ہونا ہے تو اس وقت کو سوچنا جب بی بی زینب گھر میں داخل ہوئی ہے۔ گھر کے درو دیوار اور وہ محبت کی یاد دلا رہے ہیں۔ خدا خدا ہے تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کے عظیم و شان ہستیوں کو ہمیں ان کے تابع داروں، جان ساروں، وفاداروں میں قرار فرما، ان کے غم کو زندہ رکھنے والوں میں قرار فرما، پرچم عزاد کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کے غم کے صدقے میں تمام مومنین جو غموں سے گزرے ان کے غموں کو سکون و اطمینان نصیب فرما، ان کے دلوں پہ صبر و اطمینان نصیب فرما، استقامت نصیب فرما۔ اے خدایا، اس قوم کے متعدد لوگ شہید کر دیے گئے، تجھے سید الشہداء کی شہادت کا واسطہ، ان شہداء کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے خدایا، جس نے بھی یتیمی کا صدمہ دیکھا ہے، بے حق رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ جو یتیم دے، ان یتیموں کے درجات کو اور زیادہ بلند فرما۔ اے پاک پروردگار، جس نے بھی جوانی میں زندگی کا سفر ختم کیا ہے بے حق علی اکبر، اس کو آخرت کے بہترین درجات نصیب فرما۔ اور جن والدین نے جوان بیٹوں کے لاشوں کو دیکھا ہے خدایا، بے حق سید الشہداء ان کے قلوب کو صبر تحمل، اطمینان اور سکون قلب نصیب فرما۔ اے خدایا، ہمارے تمام مرحومین کو سید الشہداء کے ہمراہ محشور فرما، تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ خدایا، آرزویں بہت زیادہ ہیں، نہیں معلوم ان کی زندگی میں وہاں کیا ضرورتیں، تو رب کریم ہے، ان کی تمام ضرورتوں کو اپنی ربوبیت، فضل و کرم و احسان کے صدقے میں برطرف فرما۔ خدایا، ہماری زندگیاں تیرے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا، وقت کے امام کی زیارت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بجاه محمد وآله الطاہرین۔ ماتم حسین سے پہلے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی درخواست تمام مرحومین کے لیے، اور مرحومین جو مورد نظر میں آپ کو معلوم ہے سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص۔